الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا درس ہوتا ہے اور آج کل حقیقت جذب و سلوک کی کتاب سے یہ ہو رہا ہے جو کہ حضرت کے ایک مشہور مکتوب شریف مکتوب نمبر 287 کے تشریح پر مشتمل ہے. اس میں 13واں پیرا آج کل چل رہا ہے اور اس 13ویں پیرے میں حضرت فرماتے ہیں, جس کا ترجمہ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا, اور اسی طرح منتہی کو حقیقت میں توجہ اور ہمت نہیں ہوتی لیکن مجذوب صاحب ہمت اور توجہ ہوتا ہے, اور اپنی ہمت اور توجہ سے طالب کے کام کو ترقی دے کر آگے پہنچاتے اگرچہ کمال تک نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح طالبوں کو مجذوبوں سے جو نہایت توجہ حاصل ہوتی ہے وہ روح کی سابقہ وہی سابقہ توجہ ہوتی ہے جو انہوں نے فراموش کر دی تھی, وہ مجذوبوں کی صحبت میں پھر ان کو یاد آ گئی اور اندراج کے طریقے پر توجہ قلبی حاصل ہو گئی. بخلاف اس توجہ کے جو منتہیوں کی صحبت میں حاصل ہوتی ہے, کیونکہ وہ توجہ نہیں ہوتی ہے جو اس سے پہلے ان میں ہرگز موجود نہیں تھی, اور وہ روح کی فنا بلکہ اس کے وجود حقانی کے ساتھ بقا پر موقوف تھی, لہذا لازم طور پر پہلی توجہ اسہل الوصول ہے اور توجہ ثانی متاثر الوجود ہے. جو چیز کی آسان ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو چیز دشوار ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ جہت جذبہ حاصل کرنے میں شیخ مقتدیٰ کا واسطہ نہیں, کیونکہ وہ نسبت طالب کو پہلی حاصل ہو چکی تھی, وہ صرف نسیان کے باعث تنبیہ اور تعلیم کا محتاج ہو گیا ہے. لہذا ایسے شخص کو شیخ تعلیم کہتے ہیں نہ کہ شیخ تربیت, اور جہت سلوک میں سلوک کے مدار طے کرنے کے لیے شیخ مقتدیٰ درکار ہے اور اس کی تربیت ضروری ہے. کیا حضرت نے, استغفر اللہ, کیا کمال کیا ہے. فرمایا کہ اس کی تشریح, منتہی توجہ سے اتنا کام نہیں لیتے جتنا مجذوب متمکن لیتا ہے, اور ذریعے سے طالب کے کام کو ترقی دے کر آگے پہنچاتے اگرچہ کمال تک نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ منتہی کی نظر اللہ پر ہوتی ہے تو اس کی نظر توجہ پر نہیں ہوتی. وہ مخلوق کی طرف اتنا متوجہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خالق سے نظر ہٹا لے, اور مجذوب متمکن صاحب ہمت اور توجہ ہوتے اس لیے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے. حضرت گویا فرمانا چاہتے کہ طالبوں کو جو مجذوبوں سے توجہ حاصل ہوتی ہے وہ روح ہی کی وہی سابقہ توجہ ہوتی ہے. بہت اہم بات حضرت فرما رہے ہیں. کیا حضرت نے پہلے یہ بات فرمائی ہے کہ روح عاشق تھا, لیکن جس وقت یہ نفس کے قید میں آ گیا, یعنی یہاں جسم میں آ گیا, تو جسم نے, یہ نفس نے اس کو اپنے چیزوں میں مشغول کر دیا اور یہ اللہ کو بھول گیا. اب اس کو دوبارہ یاد دلانے کے لیے کہ تو اللہ کا بندہ تھا, تو اللہ کا عاشق تھا, اس کو جذب قصبی کے ذریعے سے متوجہ کیا جاتا ہے. یعنی اس اندراج, دیکھو حضرت نے فرمایا اندراج کے طریقے سے, تو اندراج وہ وہی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ فرمایا تھا پہلے سے کہ جو بعد میں جذب آنے والا ہے وہ اس کو ابتدا ہی میں ہم مندرج کرتے ہیں, تو بطریقہ اندراج وہ توجہ ان کو دوبارہ وہی روح کی توجہ حاصل ہو گئی جو پہلے سے موجود تھی, وہ توجہ حاصل ہو گئی. یعنی نئی چیز نہیں ہے, وہ پرانی چیز ہے, وہ پرانی چیز ہے, لہذا وہ توجہ ان کو حاصل ہو گئی. یعنی ان مجذوبوں کے سب, اچھا فرماتا ہے کہ حضرت گویا فرمانا چاہتے کہ طالبوں کو جو مجذوب سے توجہ حاصل ہوتی ہے وہ روح کی وہی سابقہ توجہ ہوتی جو ان نے فراموش کر دی تھی, یعنی نفس کی وجہ سے. ان مجذوبوں کے صحبت میں پھر ان کو یاد آ جاتی ہے, جیسے کہ پہلے آ چکا ہے کہ روح جب صرف روح تھی تو اس وقت اللہ کی طرف یعنی اپنے مقصد کی طرف متوجہ تھی، جس وقت روح بدن کے ساتھ شامل ہو گئی یعنی ہم پیدا ہو گئے، اس وقت توجہ جسم کے اندر آ کر نفس بھی شامل ہوئی تو توجہ ختم ہو گئی، وہ بھول گئی، نسیان ہو گیا. یہ جو نسیان ہے اب ہمیں ختم کرنا پڑے. تو جو حضرات جو توجہ دیتے وہ توجہ سے اس پردے کو ہٹا دیتے ہیں، نتیجتاً کہ پھر دوبارہ گزشتہ توجہ حاصل ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جو توجہ منتہیوں کی صحبت میں حاصل ہوتی ہے وہ پہلے سے ان میں موجود نہیں تھی، یعنی وہ روح حالی توجہ نہیں بلکہ اب یہ دوبارہ نفس کی فنا کی وجہ سے ہے. اور روح کی فنا بلکہ اس کی وجود حقانی کی بقا پر موقف تھی، لہٰذا لازمی طور پر پہلے توجہ حاصل کرنا آسان ہے کیونکہ تو پہلے سے موجود تھی نا، اور دوسری توجہ حاصل کرنا مشکل ہے کیونکہ ایک نئی چیز ہے وہ، کیونکہ اس میں خود محنت کرنی ہوتی ہے. جو چیز آسان ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جو چیز دشوار ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ جذب کے ذریعے سے حاصل کرنے میں شیخ مقتدا کا واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نسبت طالب کو پہلے سے حاصل تھی، وہ صرف وقتی طور پر دب گئی تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم کا محتاج ہو گیا. لہذا ایسے شیخ کو شیخ تعلیم کہا جا سکتا ہے، یعنی صرف اس کو یاد دلایا جاتا ہے. بہت باریک بات کی ہے، بہت باریک بات کی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے نقشبندی حضرات کو اس بات سمجھ میں آ جائے. اتنی وضاحت کے ساتھ حضرت نے مطلب یہ بات بیان فرمائی ہے. اب بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو سمجھنا نہیں چاہتا ہوگا. ہاں جی، لہٰذا ایسے شیخ کو شیخ تعلیم کہا جا سکتا ہے، نہ کہ شیخ تربیت. اور اس لیے سلوک کو طے کرنے کے لیے شیخ مقتدا یقیناً درکار ہے اور اس سے تربیت لینے ضروری ہے، کیونکہ شیخ تربیت کیا ہے؟ وہ اس مشکل کام کو کر لیتا ہے، یعنی سلوک طے کرنے کے ذریعے سے اس توجہ کو حاصل کرتا ہے. وہ سلوک طے کرنا مجھے دشوار ہے کیونکہ اس میں نفس کے ساتھ لڑنا ہے. وہ پہلے والے میں تو نفس کے ساتھ لڑنا ہی نہیں وہ تو پہلے سے چیز موجود ہے. یہی اصل میں وہ والی بات ہے حضرت فرمائے، بس مجذوب توجہ کرتا ہے اس سے جو چیز پہلے سے موجود ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ملتی. جبکہ منتہی کی صحبت میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ایک نئی چیز ہے جس کے لیے باقاعدہ سلوک طے کرنا پڑتا ہے. اس میں تربیت ہے، یعنی راستہ بتانا، سلوک طے کرانا. اور پہلے میں کیا ہے؟ پہلے میں اس کو صرف گزشتہ چیز یاد دلانا ہوتی ہے جو نسیان کی وجہ سے ضائع ہو گئی تھی. بس پہلے والے توجہ کو حاصل کرنا آسان اور دوسری قسم کی توجہ مشکل ہے. اس لیے مجذوب سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ لوگ محنت سے گھبراتے ہیں. کئی لوگوں سے میں نے سنے کہ نقشبندی طریقہ آسان ہے، اس میں بہت کم محنت ہوتی ہے. بھائی تم محنت کرنا چاہو تو ہوگا زیادہ، نہ کرنا نہ چاہو تو پھر اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر تو بیٹھے بیٹھے ہم اس میں میلوں میں جاتے تھے نا بچپن میں، تو وہاں وہ اس طرح نہیں گوگلز وہ بنے ہوتے تھے نا، وہ کہتے بیٹھے بیٹھے افغانستان کا سیر کرو، بیٹھے بیٹھے فرانس کا سیر کرو، بیٹھے بیٹھے فلاں جائے، بس اس طرح بیٹھے بیٹھے سیر ہی کرتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ اور محنت ہی نہیں کرنی، بیٹھے بیٹھے سب کچھ کرو تو اس کے تو لوگ عاشق ہوں گے نا. بلکہ اب تو ماشاءاللہ مزید ماڈرن ہو گیا، بات ماڈرن ہو گئی. اب تو ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سلطان الاذکار کرا دیتے ہیں، جو کہ کوئی ولی اللہ 50,000 سال محنت کرے تو اس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے، ہم آن کے آن میں دے دیتے ہیں. ہاں جی، اب تو ماڈرن ہو گیا نا سارا کچھ، ہوائی رفتار سے سب کچھ چل رہے ہیں. ہاں جی، تو یہ اب تو یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اصل بات یہ ہے بھائی، خدا کے بندو، آپ نے سیر کرنا ہے یا سیر اللہ طے کرنا ہے؟ میرے خیال میں سیر کے لفظ سے ہی شاید یہ غلط فہم مبتلا ہو گئی کہ اس میں واقعی سیر ہی کرنا ہوتا ہے. سیر کا عربی لفظ ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں جیسے ہم سیر کرتے ہیں، بلکہ احوال کے بدلنے کا نام ہے یہ سیر. اس کو کہتے ہیں سیر اللہ، مختلف احوال جو بدلتے ہیں اس کو سیر کہتے ہیں. نہیں کہ مطلب بس آپ جو ہے نا وہ سیر میں لگ جائیں، چیزوں کی کشفیات میں لگ جائیں اور ان چیزوں میں لگ جائے، یہ چیزیں نہیں ہیں. استغفر اللہ. اللہ پاک ہم سب کو حقیقت کی بات سمجھا دے. اب دیکھیں جو چاہتا ہے کہ نقشبندی سلسلہ پھر اسی ڈگر پہ آ جائے جس پہ پہلے تھا، تو وہ اس کے ساتھ مخلص ہے، یا جو کہتے بس ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ٹھیک ہے وہ مخلص ہے. ظاہر مطلب ہے کہ آخر ہمارا مقصد کیا ہے تصوف سے؟ ہمارا مقصد تصوف سے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور کوئی چیز ہمیں مقصود نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح مقصود ہے. اور اصلاح کے لیے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا پڑتا ہے. دیکھو قرآن حدیث سب اس پر متفق ہے. حدیث شریف میں آتا ہے عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا اور آخرت کے لیے کام کیا. اور قرآن میں یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی گویا کہ انسان مقام رضا تک پہنچ جائے، مقام رضا تک. اور مقام رضا بقول حضرت مجدد صاحب کہ دسواں مقام ہے، اس سے پہلے نو مقامات ہو رہے ہیں، وہ طے کرنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دسواں مقام. دسواں مقام کے بعد اطمینان نفس حاصل ہوتا ہے. یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی، یہ عبدیت حاصل ہو جاتا ہے. وادخلی جنتی، اور پھر جنت حاصل ہو جاتا ہے. یا عبدیت حاصل ہو جاتی ہے، وہاں جنت حاصل ہو جاتا ہے. عبدیت کا مقام یہ ہے، جنت کا مقام وہ ہے. تو باقاعدہ پورا مطلب ایک نظام ہے. اللہ اکبر. دیکھو میرے خیال میں آج کل اس کا زمانہ ہے نا دور، یعنی اپنی رائے کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو مطلب اس پہ انسان بھروسہ نہیں کرتا. تو دیکھو میں پھر فارسی کا حضرت کا وہ سناتا ہوں کہ حضرت نے کیا کہا. ہم نے فارسی بھی یہاں پر دی ہے اور ساتھ اس کے اردو بھی، اردو اپنی نہیں دیے، سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیے، تاکہ کسی کوئی شبہ نہ ہو کہ ہم نے اپنی طرف سے بات کی ہے. وہ ایزن منتحی رافی فی الحقیقت ہمت و توجہ نیست، وہ مرزوب صاحب ہمت و توجہ است، بہمت و توجہ کار طلب را پیش می برد، ہرچند بہاد کمال نہ رسن، ایزن نہایت توجہی کے طالب را از مرزوبان حاصل می شود، ہما توجہ سابق روح حس کہ فراموش کردہ بمدن، و در صحبت ایشان بیاد ایشان آمدا، بطریق اندراج در توجہ قلبی حاصل گشتا، بخلاف توجہی کے در صحبت منتحیان پیدا می شود، توجہ حادث اس کہ بیشرت پیشتر اصلا موجود نہ بود و موقوف بود بر فنائے روح، بلکہ بر بقائے او بوجود حقانی، پس لابد توجہ اول اسحل حصول باشد، و توجہ ثانی متاثر وجود، ہرچی اسحل اس پیشتر اس و ہرچی متاثر اس کمتر. عظیم جاس کہ گفتان کہ در تحصیل جہت جذبہ شیخ مقتدا واسطہ نیس، چی آن نسبت اورا اول حاصل شدہ بود کہ بواسطہ نسیان بتنبیہ و تعلیم محتاج گشتہ، و لہٰذا این شیخ را شیخ تعلیم میں گوید نہ کہ شیخ تربیت، و در جہت سلوک از برائے ختم منازل سلوک شیخ مقتدا درکارس و تربیت آن ضروری. بالکل ساتھ ساتھ ملو جانب ہو. تو یہ ساری بات بالکل واضح بات ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو مجذوبان ہوتے ہیں، مجذوب متمکن ہوتا ہے، یہ شیخ تعلیم تو ہو سکتا ہے، یہ شیخ تربیت نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کو ابھی خود طے کرنے ہوں مقامات، جو ابھی اس نے طے نہیں کیا وہ کسی اور کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. تو تعلیم سے تو پرانی توجہ حاصل ہو سکتی ہے، پرانی توجہ جو پہلے سے موجود تھی وہ تعلیم سے، کیونکہ وہ یاد کرانا ہے، تو تعلیم سے تو یاد تو آ سکتا ہے، لیکن تعلیم سے انسان کو کام نہیں کروایا جا سکتا. کام ہمت سے کروایا جاتا ہے، وہ انسان کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، तो उसके लिए सलूक है और सलूक तय कराया जाता है बाकायदा, उसके लिए मेहनत तो मशक्क़त है, मुजाहदात है, हाँ जी वो सब कुछ इसमें आते हैं। 14 नंबर, अब 14 नंबर जो है ना, मतलब जो फेरा है उस तरफ आते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चौदह नंबर में हज़रत फरमाते हैं, शेख मुक्तदाज को चाहिए कि उस किस्म के मज़ज़ूम मुतवक्किन को आफाद आम की इजाज़त ना दे और उसकी तकमील पेरी के मुकाम पर न बिठाए। किस साफ साफ बातें फरमा रहे हैं, अब तो के हिसाब से खिलाफतें बंटी जा रही है, कोई ज़रा बर भी उसने कुछ नहीं किया होता और बस खिलाफत। तो ऐसी खिलाफतों को मैं सियासी खिलाफतें कहता हूँ, ये सियासी खिलाफत है, अपनी भेड़ बनाना, अपने जो जमात बढ़ाना, ऐसी कौन सी खिलाफत है भाई। तो ये आजकल चक्कर चल रहा है। तो उन्हें उसकी और उसको तकमीली पेरे के मुकाम, क्योंकि तालिबों में बाद ऐसे होते हैं जिनकी इस्तेदाद बुलंद होती है और वो कमाल और तकमील की काबिलियत अपने अंदर बदरजा आतम रखते हैं, इस मजूब की सोहबत में अगर आ जाए तो एहतमाल है कि उनकी इस्तेदाद ज़ाया हो जाए और काबिलियत भी ख़त्म हो जाए। भले साहिब इस्तेदाद आदमी अगर गैर कामिल शेख के हाथ पहुँच जाए तो ज़ाहिर है वो उसकी तरबियत नहीं कर सकेगा, तरबियत नहीं कर सकेगा तो उसकी इस्तेदाद ज़ाया हो जाएगी। भाई मुझे बताओ, एक वो कीमती हीरा उसका और आप एक कनाड़ी मतलब उसको दे दे, मतलब मुझे जो हीरे पे काम करने वाला है उसके साथ वो क्या करेगा। ज़ाया कर देगा, ठीक है ना। वो जो माहिर होता है उसका फ़न, अपने फ़न का माहिर होता है, उसके साथ कम कीमत का हीरा भी अगर चला जाए तो उसको ज़ाया नहीं करेगा, जितना उसके अंदर है वो कम से कम ज़ाया हो जाएगा, जितनी भी उसमें की चीज़ है, क्योंकि वो तमाम कटाई वटाई सारा तरतीब के साथ करेगा, इससे ज़्यादा करेगा नहीं, उससे कम भी नहीं करेगा, हर चीज़ का उसमें ख्याल लगेगा, तो उस हीरे की वो कीमत में कमी नहीं आएगी बल्कि वो बेहतर होगी। तो हज़रत ये फरमाना चाहते हैं, अब हज़रत ने मिसाल ज़रा और दी है, मैं तो वैसे ही मिसाल जहन में आ गई, हज़रत ने मिसाल दी, मसलन वो ज़मीन जिसमें गंदम की काश की उम्दा काबिलियत है, अगर इसमें गंदम का अच्छा बीज डाला जाए तो बीज के इस्तेदाद के अंदाजे के मुताबिक पैदावार अच्छी होगी, और अगर ज़मीन में ख़राब गंदम या चने का बीज डाला जाए तो अच्छी काश तो गुजा, इसकी पैदावार की इस्तेदाद भी मसलूब और ज़ाया हो जाएगी, और बिलफर्ज शेख मुक्तदा इसकी इजाज़त देने में कोई बेहतरी मसला दे के उसमें फ़ायदा पहुँचाने की कोई मानवियत पाए तो उसको अफादों को बाद शरायत तो खुद के साथ मुकैद कर दे। मसलन अफादे के तरीक पर तालिब की मुनासिबत का ज़ाहिर करना, उसकी सोबत में तालिब की इस्तेदाद का ज़ाया न होना, उसकी इब्तदा और रियासत में उसके नफ्स का सरकश न होना, क्योंकि तज़किया नफ्स न होने की वजह से उससे हवाए नफसानी ज़ाहिर नहीं हुई है, और जब इस मर्जू मतमक को मालूम है कि तालिब इससे इंतहाई फ़ायदा हासिल कर चुका है और उससे तालिब की इस्तेदाद में भी तरक्की अबलीत मौजूद है, तो उसको चाहिए कि उस पर उस माने को ज़ाहिर करके रुखसत कर दे ताकि वो अपना काम किसी दूसरे शख्स से मुकम्मल और पूरा करके अपने आप को मुंतही कर ले और अपने आप को मुंतही न जाने, उस हीरो बहाने से लोग की रहजनी न करे, और इस तरह की और शरायत जो इस वक्त और हाल के मुनासिब हो उसके सामने बयान कर दे, उन बातों की वसीयत करके उसको इजाज़त दे। ये हज़रत ने एक तरीका बताया कि मज़ज़ूम मुतमक्किन की चूंकि अभी नफ्स की इस्लाह नहीं हो चुकी होती है लिहाजा वो नफ्स की इस्लाह कर नहीं सकता, खुद इसकी नहीं हो चुकी तो न दूसरे के नफ्स की इस्लाह कर नहीं सकता, अलबत्त चूंकि वो तवज्जो दे सकता है, ये चीज़ उसको हासिल है क्योंकि खुद भी अब मतलब मुकाम कल में आ चुका है तो ये तवज्जो दे भी सकता है, यहाँ तक पहुँचा सकता है, जितना रास्ता उसने तय किया है वहाँ तक पहुँचा सकता है। अब हज़रत फरमाते हैं होना तो ये चाहिए कि उसको इजाज़त न दी जाए, होना तो ये चाहिए कि उसको इजाज़त न दी जाए ताकि और लोगों को ख़राब ना करे, जैसे हज़रत ने फरमाया कि इस्तेदाद ज़ाया हो जाती है, लेकिन अगर बिलफर्ज उसके लिए ज़रूरी हुआ और उसकी तबीयत में दुरुस्ती के आसार कुछ पाए जाते हैं कि ये गड़बड़ नहीं करेगा तो फिर कुछ मुक़य्यद इजाज़त दी जा सकती है, مشروط اجازت دی جا سکتی ہے. مقید المشروط اجازت سے مراد یہ کہ جب اپنے تک لے آئے یعنی جہاں تک یہ ہے خود وہاں تک اس کو لے آئے تو اس پر اس کو اجازت ختمی نہ دے بلکہ یوں کر لے کہ اب کسی یعنی شیخ تعلیم تو بن سکتا ہے, شیخ تعلیم تو ہے, اب یہ شیخ تعلیم کے بعد اب تربیت کے لیے کسی اور کے پاس بھیج دیں, اس کو بتا دے کہ فلاں کے پاس جاؤ, یہ مطلب کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آگے کام کر نہیں سکتا, یہ میں آپ کو بتاؤں خلافت کا شوق نہ آئے کسی کے دل میں, یہ اصل میں ایک خاص بات ہے. بعض دفعہ ایک بہت دور علاقے سے کوئی بزرگ آیا ہو, کوئی آیا ہوتا ہے مثلا چین سے آیا ہے اور اب ہمارے پاس ہے, اب چین تک ہم نہیں جا سکتے لیکن وہ ادھر موجود ہے, اب وہ مجذوب متمکن ہے, تو دو صورتیں ہیں, میں اس کو یا اجازت دے دوں مکمل, وہ تو حضرت فرماتے نہ دو, وہ تو حضرت فرماتے کہ نہ دو کہ وہ مجذوب متمکن ہے ابھی, البتہ چونکہ متمکن ہے یعنی یوں سمجھ لے اپنے حال پر کنٹرول حاصل کر چکا ہے, تمکین کا مطلب یہی نا کہ وہ اس میں کنٹرول حاصل کر چکا ہے, تو اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں. کس طرح؟ میں کہہ دوں چین میں جو لوگ ہیں نا اگر وہ, تو اس کو ذکر وغیرہ بتا دیا کرو, اور ذکر جب اس کا اس لیول پر آ جائے کہ اب وہ سلوک کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ آپ فلاں جگہ چلے جاؤ, یہ تکمیل وہاں سے کرواؤ, یہ مشروط اجازت ہے. یعنی کچھ کام جو کر سکتے ہیں اس کی کرنے کی اجازت دینا, اجازت شیخ بنانا نہیں ہے, اجازت کام کرنے کی اجازت ہے, کام کرنے کی اجازت ہے, یہ شیخ بنانے کی اجازت نہیں ہے. آج کل جو اجازت کے شوقین ہوتے ہیں نا تو وہ مختلف بہانوں سے اجازتیں لیتے ہیں, لینا چاہتے ہیں. حاجی صاحب امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر ہمارے پاس کوئی اللہ اللہ کر سیکھنے کے لیے آ جائے تو ان کو بتا دیا کرے. یہ اس وقت یہ ایک عرف میں یہ بات تھی کہ جس کو کہتے جی بھیا کوئی اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آئے تو اس کو بتا دیا کرو, وہ اجازت ہوتی تھی. یہ مطلب جیسے پگڑی باندھنا یا اس قسم کی یہ عرفی چیزیں ہیں نا, مطلب انسان اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ وہ محمد باجوی رحمۃ اللہ علیہ نے تسیم الحق صاحب نے کو ہمارے سامنے اجازت دی تھی ان الفاظ میں, بھئی ابھی تک تو تم خود ہی بوریاں بھر رہے تھے, اب ذرا یہ بوریاں تقسیم بھی کرو, مطلب اب دوسرے لوگوں بھی دو. تو یہ ایک حضرت کی ایجاد تھی جو کہ میں نہیں سمجھا, ہمارے ساتھ ہی سمجھ گئے. ہاں جی, تو وہ یہ ہے کہ اس قسم کی بات ہوتی ہے, ایجاد مطلب الفاظ مختلف ہوتے, تو یہ الفاظ مشہور تھے اس وقت کہ اگر اللہ کا نام کوئی سیکھنے کے لیے آئے تو اس کو بتا دیا کر. تو انہوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت اگر کوئی اللہ کا نام سیکھنے کے لیے تو اس کو بتا دیا کریں. تو حضرت نے غالباً یہی مجھے, کیونکہ پہلے بھی نقشبندی سلسلے سے آئے تھے نا حضرت بھی حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ, تو غالباً وہ حضرت ہی کے الفاظ میں جیسے وہ شیخ تعلیم کی بات ہوتی ہے فرمایا اچھا بتا دیا کروں. آگے جا کر انہوں نے سمجھ لیا کہ بس ہمیں تو پوری مکمل اجازت مل گئی. ہاں جی, انہوں نے تو کام شروع کر لیا پورا. تو ادھر حضرت نے لسٹ بنا دی, مطلب شائع کر دی کہ میرے خلفاء یہ ہیں, ان میں ان کا نام نہیں تھا. وہ آئے, حضرت آپ نے ہمیں اجازت دی تھی اور آپ نے ہمارا نام اس میں نہیں لکھا. انہوں نے کہا کب اجازت دی آپ لوگوں؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے پوچھا نہیں تھا کہ آپ, مطلب انہوں نے کہا وہ یہ کوئی اجازت ہوتی ہے, وہ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا, بس بات ختم کر دی. شاید حضرت کو اطلاع ہو چکی ہو تو حضرت نے پھر لسٹ اس لیے شائع کی ہو, واللہ عالم بصواب. لیکن بہرحال حضرت نے وہ ہے کہ یوسف ملیہ وہ جو ایجاد عرفی الفاظ میں تھی اس کو واپس لے لیا کیونکہ انہوں نے اس سے غلط مطلب لیا تھا. ہاں جی, تو یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت نے مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جو مجذوب متمکن ہے وہ شیخ تعلیم بن سکتا ہے. شیخ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو خود حاصل کر چکا ہے وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے, یعنی مقام قلب تک لا سکتا ہے. کیوں خود مقام قلب میں؟ مقام قلب تو ان کو لا سکتے ہیں. اب مقام قلب میں ایک دفعہ آ جائے تو مقام قلب میں, اب مقام قلب سے نکالنا ये काम उनका उसका नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर वो ख़ुद नहीं है इसके काबिल, वह अभी तक ख़ुद नहीं निकला। तो लिहाजा अब उनको बता दे कि अब फलां जगह चले जाओ, अपने सलूक उधर मुकम्मल कर लो। इस तरीक से फरमाया कि इजाज़त दी जा सकती। ये हज़रत ने सिर्फ़ और सिर्फ एक बाज़ हालात के अंदर जो मजबूरी होती है और ये काम ज़रूरी होता है, जैसे मैंने चीन के बारे में बता दिया कि अगर कोई चीन वाला शख्स इधर आ जाए और वो जो है ना उसमें इस्तेदार देखूँ और मैं उनको बता दूँ कि भाई वहाँ तुम ज़िक्र बता दिया करो। अब ज़िक्र बताने से तालीम ही हो सकता है, ज़िक्र बताने से तालीम ही हो सकता है, वो सलूक तो नहीं होता ज़िक्र से। इससे बाद लोग मुझसे नाराज़ भी होते हैं जब मैं ये बात करता हूँ, कहते जिक्र से सलूक कैसे तो नहीं होता। जिक्र से तो आप सिर्फ़ और सिर्फ वही पुरानी तवज्जो याद दिला सकते हैं, बकौल हज़रत के अल्फाज के वो पुरानी तवज्जो आप याद दिला सकते हैं जो जो हम गुम कर चुके थे इस में आने के बाद, यानी जिस में आने के बाद जो गुम कर चुके थे वो दोबारा याद आ सकती है। तो बस ठीक है, वो याद आ गया, अब मुकामे कल्ब में आ गए। मुकामे कल्ब में आने के बाद फिर सलूक जो तय करना होता है वो जिक्र के ज़रिए से तो नहीं होता। सलूक तय करने के लिए कुछ और चीज़ें हैं, मतलब मुकाम रियाजत को आप जिक्र से हासिल कर सकते हैं। कोई तरीका बताया ना भाई, मुकाम रियाजत कैसे जिक्र से हासिल होगा? मुकाम कनात, सबर, जोहद, तवक्कुल, ये सब मुकामात, ये असल में इंसान की अपने जिस्म के साथ लड़ाई है, बाकायदा लड़ाई होती है, जिसम रजिस्ट करता है और इसी लड़ाई का नाम मुजाहिदा है। मतलब ये कि आप अपने जिस्म की नहीं मानते, मिसाल के तौर पर जिस्म आपका सोना चाहते हैं, कहते नहीं सोना अभी मैंने काम करना है, नहीं सोना, ये मुजाहिदा हो गया, जिस्म के लिए मुजाहिदा हो गया। जिस्म कहना चाहते नहीं, अभी नहीं, ये जो है ना मतलब है कि मुजाहिदा हो गया। जिस्म बोलना चाहता है, नहीं बोलना नहीं, ये मुजाहिदा हो गया। मतलब जो इंसान का नफ्स चाहता हो उसको उस वक़्त रोक दो, नहीं करना, ये मुजाहिदा है। मुजाहिदा पता नहीं लोग क्या समझे हुए, पता है मुजाहिदों को लोग शायद सर्कस वगैरह समझते होंगे, वो उसके करने के बाद उसको मुजाहिदा, यही नफ्स की मुखालिफत ही का नाम है। मतलब यह कि आपका नफ्स जो चाहे आप उसको ना करने दे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ लोगों के लिए बाज़ चीज़ें मुजाहिदा नहीं होती और दूसरे के लिए बहुत बड़ा मुजाहिदा होता है। मसलन जो शख्स अटेंडेंट है, यानी वो लाने ले जाने का काम करता है दफ्तर में, उसको मैं कहता हूँ जाओ दफ्तर से बाज़ार से मुझे मेरे लिए फला चीज़ लो, तो क्या उसके लिए मुजाहिदा है? उसके लिए नहीं। लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर को कह दूं जाओ बाज़ार से मेरे लिए 2 किलो गुड़ ले आओ, ये उसके लिए मुजाहिदा है। वो नहीं जा सकता, वो सबसे पहले तो उसके दिल पे चोट होकर दे के मुझे ये बात करी हाँ जी, तो ये बर्दाश्त करना पड़े, ये बर्दाश्त करना ही उसका मुजाहिदा है हाँ जी। तो हर शख्स के लिए अपना अपना मुजाहिदा होता है, सबके लिए एक जैसा मुजाहिदा नहीं होता। अब देखें हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ द्वाजू रहमतुल्लाह अलैह, उनने अपनी बैत की दरख्वास्त की कि मैं बैत करना चाहता हूँ। तबलीगी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हमारे दादा पीर हैं हाँ जी। तो हज़रत ने फरमाया कि इस शर्त पर मैं आपको बैत करता हूँ कि आप बयान नहीं करेंगे। सुभानअल्लाह, इन इब्तदाई से मुजाहिदा, इस शर्त पर बैत करता हूँ कि आप बयान नहीं करेंगे। हज़रत खामोश हुए, इन गोए कि उसके लिए तैयार नहीं हुए, हज़रत ने भी बैत नहीं किया। अब जब चले गए तो हज़रत ने अपने साथियों से कहा अगर ये तैयार हो जाते और कह देते कि मैं बयान नहीं करूँगा तो मैं उसी वक्त जाते थे, यानी बाकी चीज़ें पूरी थी। तबलीग वालों के लिए तो मुजाहिदा यही है ना, तबलीग वालों का मुजाहिदा क्या है, उनके लिए तो यही है ना। तो हज़रत ने उनके लिए ही मुजाहिदा तजवीज़ कर लिया, हर एक के लिए अपना अपना मुजाहिदा होता है। बाद में जब हज़रत फोत हुए تو شاہ صاحب بہت افسوس کرتے، کاش میں حضرت کی بات مان لیتا، کیا ہوتا اگر میں بیان نہ کرتا، کیا ہوتا، کاش میں حضرت کی بات مان لیتا. تو مطلب یہ کہ ہر شخص کے لیے اپنا اپنا مجاہد ہوتا ہے. یہ ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو اپنے شیخ نے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرنے سے منع کیا تھا. تو عالم کے لیے بہت بڑا مجاہد ہے کہ اس کو بیان سے منع کر دو، کیونکہ ظاہر ہے ان کا تو کام یہی ہوتا ہے. بھائی اب وہ یاد نہیں ہے وہ جو حضرت شیخ حدیث رحمۃ صاحب نے جو مثال بیان، ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم ایک بزرگ سے بیعت ہوئے، تو حضرت نے فرمایا صرف آپ نے ذکر کرنا ہے فلاں فلاں، اور آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، سارے نفلی کام رکوا دیے اور سارے مطلب یہ چیزیں رکو. تو ایک چیز وہ درس قرآن دیا کرتے تھے ایک مطلب عمومی طور پہ روزانہ، وہ تو انہوں نے کہا کہ حضرت نہیں یہ روکا نہیں ہوگا، تو وہ جاری رکھا، باقی سب کچھ روک دیا. حضرت کو اطلاع ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا درس قرآن بھی کچھ عرصے کے لیے موقوف کرو، جب تک محنت ہو تو نہ کرو. تو حضرت تو بالکل تیار تھے، لہٰذا انہوں نے بس رک دیا. لوگوں سے شور مچا دیا، او یہ کیا ہے، پیر بھی زندگی کے مرید بھی زندگی ہو گیا، بس ایسے مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، لیکن دونوں پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا. انہوں نے کہا لوگ کہتے رہے ہمارا کام تو اپنا ہے. پھر ایک وقت آ گیا کہ حضرت نے فرمایا اچھا اب جاؤ اب قرآن کا درس دو. تو وہ صاحب خود کہتا ہے کہ پہلے میں قرآن کا جب درس دیتا تھا تو صرف وہی بتاتا تھا جو میں نے سیکھا وہ ہوتا تھا، یعنی کتاب میں پڑھا ہوتا تھا یا استاد سے سنا ہوتا تھا، یعنی گویا علمی بات میں کرتا تھا، جتنے مجھے علم میرے پاس تھا تو میں اتنی بات کر لیتا تھا. فرمایا جب یہ حضرت نے مجھے اجازت دی اس کے بعد ایک ایک لفظ کے پیچھے علوم کے سمندر نظر آتے تھے، وہ علم لدنی کا راستہ کھل گیا. ایسا تو ہے، اللہ پاک کی طرف سے راستے تو بالکل دیں. تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ان حضرات پہ دروازے بند تھے بیان کے، لیکن جب حضرت نے فرمایا کہ اب بیان کرو تو آج کل کرتے ہیں نہیں کرتے، کیسے کرتے ہیں، شیخ الاسلام بن گیا. ہاں جی، یعنی اللہ پاک نے پھر ان سے کتنا کام لیا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہر شخص کے لیے اپنا اپنا مجاہدہ ہوتا ہے، اپنے اپنی تربیت کا راستہ ہوتا ہے، سب کے لیے ایک نہیں ہوتا، سب کے لیے ایک ہوتا ہے ان لوگ کے یہاں جو انڑی ہوتے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک حکیم صاحب تھے، ان کے بیٹا، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائے تاکہ ذرا اس کو بھی مطلب چیزیں سے سمجھ میں آ جائیں. تو حکیم صاحب نے ان کو زکام وغیرہ ہو گیا تو انہیں کہا سنگترے کھانے سے روکا تھا، سنگترے نہ کھائیں. تو اگلے دن گئے تو چارپائی کے نیچے سنگترے کے چل کے پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو سنگترا، کیونکہ نبز دیکھ لیا تو پتہ چل گیا کہ وہ چیز موجود ہے، تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو سنگترا کھانے سے روکا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا آئندہ اگر کرنے پھر میں آپ کا علاج نہیں کروں. خیر راستے میں بیٹھے نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سنگترے گیا اس نے. انہوں نے کہا ایک تو مجھے نبض سے پتہ چلا، بیماری تھی، اور دوسرا ایک نیچے سنگترے کے چل کے پڑے ہوئے تھے تو پتہ چل گیا کہ بد پرہیزی کی ہے. تو میں نے یہ بات کی، بس اس کو طریقہ معلوم ہو گیا، نسخہ معلوم ہو گیا کہ کیسے کیا جاتا ہے. بس کے بعد جب وہ حکیم بن گئے، والد صاحب فوت ہو گئے، تو نیچے جوتی پڑے ہوئے تھے کہ مریض کی چارپائی کے نیچے. انہوں نے کہا تو نے جوتے کیوں کھائے؟ انہوں نے کہا ہم نے کہا نہیں کہا اس کو تو کھلاؤ. تو لوگوں نے بس کو جوتے مارے. ہاں جی، تو مطلب یہ کہ وہ یعنی یہ والی بات ہے، یہ استعمال کیے بغیر جب اس طرح انسان کرتے تو پھر تو یہ ہوتا ہے. تو مقصد میرے ہر شخص کا علاج اپنا ہے، ہر ایک کا علاج اپنا ہے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں آنکا جا سکتا. تو یہاں پر حضرت نے فرمایا کہ شیخ مقتدا کو چاہیے کہ کس قسم کے مجذوب متمکن کو افاد عام کی اجازت نہ دے، وہ نہیں اس کو تکمیل و پیری کے مقام پر بیٹھا ہے. کیونکہ بعض طالب ایسے ہوتے ہیں جن کی استعداد بہت بلند ہوتی ہے، ہاں اور کمال تک پہنچنے کی قابلیت اپنے اندر خوب رکھتے ہیں. اس لیے اس مجذوب کی صحبت میں اگر آ جائے تو احتمال ہے کہ اس کی استعداد ضائع ہو جائے اور قابلیت بھی ختم ہو جائے. کیونکہ بے شک یہ لوگ متاثر کر سکتے ہیں, بے شک یہ لوگ کو حق کی دعوت دے سکتا ہے, اس کی دعوت بڑی مؤثر ہوتی ہے, لیکن ایشوں کی تربیت نہیں کر سکتا, ان سے لطف نہیں کرا سکتا, اس لیے پیر نہیں بن سکتا. ایجاد تو تربیت کے لیے دی جاتی ہے, تو چونکہ تربیت نہیں کر, لہٰذا اس کو افاد عام کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اگرچہ اس کی دعوت مؤثر ہے, فائدہ بھی ہو سکتا ہے جزوی طور پر, لیکن اس کو اجازت نہیں دے, کیونکہ ابھی فی الحال وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر چکا جو دوسروں کو بتانی ہے. یہ بہت گہری بات ہے. مطلب یہ کہ جو مجازی بھی ان کے پاس آنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ طالب کسی ایک رخ کی طرف چل پڑے اور باقی چیزوں کی نفی کرنے لگے اور اپنے استعداد کو ضائع کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کو جو استعداد دیا وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اگر کوئی اس کو پیری کے منصب پر بٹھائے گا تو جو صاحب استعداد لوگے ان کے استعداد کو ضائع کرے گا. مثلا وہ زمین جس میں کاشت کی عمدہ قابلیت ہو, اگر اس میں گندم کا اچھا بیج ڈالا جائے تو بیج کے استعداد کی قابلیت کے مطابق پیداوار اچھی ہوگی, اور اگر زمین میں خراب گندم یا چنے کا بیج ڈالا جائے تو اچھی گشت کاشت تو کجا اس کی پیداوار کی استعداد بھی ضائع ہو جائے گی. اور بالفرض اگر شیخ مختار اس کو اجازت دینے میں کوئی بہتری مسئلہ دیکھے, جیسے میں نے عرض کیا اس میں فائدہ پہنچانے کی کوئی معنویت دیکھے, تو اس کا فائدہ کو بعض شرائط اور قیود کے ساتھ مقید کر دے. مثلا فائدہ کے طریق پر طالب کے مناسبت کو ظاہر کرنا, اس کی صحبت میں طالب کے استعداد کا ضائع نہ ہونا, اس کی اقتدار ریاست میں اس کے نفس کا سرکش نہ ہونا, کیونکہ تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے ابھی اس کو فنا نفس حاصل نہیں ہے. اور جب اس مجذوب متمکن کو معلوم ہو کہ اس سے طالب کو جتنا فائدہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, اور اس طالب کی استعداد میں ترقی کی قابلیت کافی موجود ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس کو کسی اور شیخ جو منتہ مرجو ہو سے اپنا بقیہ کام کی تکمیل کا کہہ کر اس کو رخصت کر دے, اور اس کو سمجھائے کہ فی الحال اپنے آپ کو منتہی نہ جانے, اور اس ہیلے و بہانے سے لوگ کی رائے ذہن نہ کرے. اس طرح جو اس حالت کے مناسب ہو وہ بیان کر کے ان باتوں کی وصیت کر کے اس کو جانے دے. مختصر یہ کہ مرجو متمکن کو پیری کی اجازت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فنائے نفس حاصل نہیں ہوتا, اور ابھی اس کے نفس کا اثر اس کے اندر موجود ہے, لہٰذا وہ لوگ اپنے نفس کے لیے استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس کی صلاحیت کو ضائع بھی نہیں کرنے چاہیے. تو اس طریقے سے گویا اس کے بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں ان کو بنیادی تعلیمات سے آگاہ کر لے کرے, اور جب وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے تو جن جن مشائخ سے ان کو پھر مناسبت ہو ان سے کہا جائے کہ ان کے پاس پہنچ جائے, ان کو درمیان کی ڈیوٹی دے دی جائے. تبلیغی جماعت کا بنیادی مقصد مولانا الیاس احمد کے ذہن میں یہی تھا کہ لوگ مشائخ کے پاس جاتے نہیں تھے, طلب ختم ہو گئی تھی, مشائخ لوگوں میں آتے نہیں تھے, ان کو جوڑنے کے لیے حضرت نے کیا کہ تبلیغ میں عوام میں دین کا علم حاصل کرنے پر عمل کرنے کی طلب پیدا کیا جائے, اور جب ان میں طلب پیدا ہو جائے تو پھر علماء تک پہنچائے کہ علم حاصل کر سکے, اور مشائخ تک پہنچائے تاکہ تربیت حاصل کر سکے. اس پر حضرت نے خود عمل کیا ہے. ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہاں کہ ہاں کچھ لوگ چار مہینے کے لیے آ گئے تھے, تب حضرت نے ان کا ایک چلا حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمت کے خانقاہ میں لگوایا تھا. ہاں جی, اچھا اس سے پتہ چلا کہ حضرت کا ایسے کیا مقصود تھا. تو اب بات یہ کہ اگر درمیان کے لوگ کو ہی فائنل کہا جائے گا کہ یہی فائنل لوگ ہیں تو وہ تو راستے میں رہ گئے, اور اگر ان کو یوں کہا جائے کہ آپ کا کام ضرور کرے لیکن ان کو صحیح لوگوں تک بھی پہنچا دے, ان کی تکمیل ہو جائے گی, بڑا فائدہ حاصل ہو جائے گا. آج کل اگر دیکھا جائے تو نقصان جہاں بھی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فائنل سمجھ لیتے ہیں تو وہاں نقصان ہو جاتا ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو فائنل نہیں سمجھا, ان کا علماء کے ساتھ تعلق کرا دیا, مشائخ کے ساتھ تعلق کر دیا, ان کے لیے ذریعہ بن گئے, تو سبحان اللہ انہوں نے بڑا کام کیا. ہمارے ساتھی تھے ڈاکٹر فدا صاحب, تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں, وہ ہمارے پیچھے دوڑتے تھے, کبھی گشت کرتے تھے, یعنی فزیکلی جو دوڑنا ہوتا ہے وہ کرتے تھے ہمارے ساتھ. ایک دفعہ ہاسٹل ہی تشریف لائے تو میں کہیں جا رہا تھا, پوچھا کہاں جا رہے ہو, میں نے کہا دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, تو خفگی زیادہ سے فرمایا کہ جاؤ. میں چلے گئے, دوست جگہ پر نہیں تھے. خیر میں واپس آ گئی, حضرت آئے ہوئے ہیں گشت سے, وہ ہوتا ہے. تو پھر ایک بات تھی, سوچا واپس جاؤں, تو جب میں واپس گیا تو پوچھا اچھا واپس آ گیا ہو, میں نے کہا جی. پوچھا دوست نہیں تھا, میں نے کہا نہیں تھا, اور میں نے دعا کر لی تھی کہ نہ ہو. میں دعا کر کہ نہ ہو, تو ان کے جاگتے کی رپورٹ ہے اور سوتے کی رپورٹ میں بتاتا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا, رمضان مبارک کے آخری اشرے میں اشراق کے بعد ہم سو رہے تھے, خواب بھی جماعت کا دیکھا. جب ہم جماعت کے لیے نکلے ہوئے تھے, خواب دیکھتے ہوں مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ سامنے ہیں, اور میں ڈاکٹر فدا صاحب پیچھے بیٹھے کچھ فروٹ کھا رہے ہیں. تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ مجھے اشارے کیے ڈاکٹر فدا صاحب کی طرف کہ یہ جو ہے طریقہ بتانے والوں میں, اصلاح کرنے والوں میں نہیں, طریقہ بتانے والوں میں اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں. الفاظ مجھے صحیح نہیں یاد. خواب دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی, اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کی بھی آنکھ کھل گئی. پوچھا خواب دیکھا ہے, میں نے کہا جی دیکھا, آؤ میرے ساتھ. ہاں جی, تو خیر گشت کے لیے ساتھ نکل گئے. پوچھا کیا دیکھا ہے, پھر فرمایا کہ ہم آپ کو نہیں کہتے مولانا اشرف صاحب سے بیعت ہو جاؤ, تو طریقہ تو بتا دیا تھا نا, اصلاح تو مشائخ کرتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سے بیعت ہو جاؤ، آپ مانتے نہیں، کتنی غلط بات ہے۔ تو اب دیکھو اچھا کتنا ان کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا، کتنے لوگ کو حضرت نے تیار کیا ہوگا اور مشائخ کے پاس پہنچا دیا۔ ہاں جی، اب یہی بات اگر ہم دیکھیں کہ مقصد کیا ہے، کہ میں جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوں وہ ہو جائے، یا یہ کہ اللہ جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے، اچھا کہہ رہا ہے وہ ہو جائے۔ میں اپنے نفس کو درمیان میں کیوں لاؤں؟ اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کر لوں، تزکیہ کر لوں۔ قرآن پاک میں آئے قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، تو اب اگر میں قد افلح من زکا کا ذریعہ بن جاؤں، تزکیہ کی لائن لگا دوں، لائن میں لگا دوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے۔ اور ایک کام جو میں نہیں کر سکتا تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن کسی اچھے ڈاکٹر کو جانتا ہوں، اس کے باوجود میں خود علاج شروع کر دوں تو کیسے رہے گا؟ ہاں جی، مار دوں گا اس کو۔ اس کے بجائے اگر میں اس کو صحیح ڈاکٹر کا پتہ بتا دوں تو اس کا بھی فائدہ ہو گیا، نیکی ہو گئی۔ بس یہی بنیادی بات ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشائخ تک پہنچانے کی اجازت دے دی، شیخ بننے کی نہیں دی۔ اچھا، ایک بات میں آپ اصول عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا کوئی شخص میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بیعت ہوتا ہے، میں ذمہ دار بن گیا، اب اس کی تربیت کرنے کی اور تمام باتیں، محنت مجھے کرنی پڑے گی نا، ظاہر ہے، مطلب میں بغیر محنت تو کام نہیں ہو سکتے، محنت کرنی پڑے گی، ذمہ دار ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ ہو گیا، لیکن بہرحال مجھے یہ بات ہو گئی۔ اب اگر میں اس میں مناسبت دیکھوں کسی اور کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سن سنا کے آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے، اس کو مناسبت فلاں کے ساتھ ہے۔ اب میں اس کو کہہ دوں کہ بھائی آپ کی مناسبت فلاں کے ساتھ ہے، آپ چلے جائیں، میں بھی آپ کی سفارش کرتا ہوں، وہ آپ کو بیعت کر لیں گے، آپ ان کے ساتھ رہیں۔ اب محنت کون کرے گا؟ وہ کرے گا، اور مجھے برابر کیسا ملے گا؟ اب مجھے بتاؤ، وہ کام ٹھیک ہے کہ میں اس کی مناسبت کے بغیر بھی اس کو بیعت کر لوں، یا وہ کام ٹھیک ہے کہ اس کو کسی مناسبت والے کے پاس بھیج دوں کہ اس کی تربیت ہو جائے؟ زیادہ بہتر طریقے سے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ فائدہ تو مجھے دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ پہلے میں مشقت کے ساتھ ہو رہا ہے، دوسرے میں بغیر مشقت کے فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کو بھی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ چیز میں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب اگر شیخ ہوتے ہوئے کوئی یہ نہیں کرتا، تو جو شیخ نہیں ہے وہ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ مطلب وہ ابھی شیخ نہیں ہے اور وہ شیخ کے پاس نہیں جانے دیتا، کہتے بس میری مانو، تو یہ کون سی چیز ہے؟ یہ نفس کا ماننا ہوا یا اللہ کا ماننا ہوا؟ نفس کا ماننا ہوا۔ یہی پر 84 کہ ایک لڑکا تھا، ابھی آج کل امریکہ میں، وہ آتا تھا، ماشاءاللہ کافی طلب تھی اس میں، وہ مجھے کہتا تھا کہ ہمارا تبلیغی جماعت کا ساتھی تھا، تو وہ مجھے کہتا کہ ہمارے علاقے کے جو امیر صاحب ہے وہ مجھے روکتے ہیں آنے سے، وہ کہتے میں پیر ہوں نا، بس میں آپ کے لیے کافی ہوں، آپ ادھر کیوں؟ حالانکہ پیر نہیں تھے، اجازت ان کو نہیں تھی، لیکن وہ پیر بنا ہوا تھا چونکہ امیر تھے۔ بھائی امیر ہو پیر تو نہیں ہو رہا، پیر اور امیر میں فرق ہے، امیر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، اپنے آپ کو بلا وجہ پشتوں میں کہتے مامش میرا درگڑم، اس کا کیا ترجمہ ہے جلال صاحب؟ مامش میرا درگڑم، نہیں ساتھ نہیں ہوں میں، مخل ہوں، مجھے گنو مت، میں مخل ہوں مفت کا۔ ہاں جی، تو یہ چیز مطلب خام خواہ اپنے آپ کو پنسانے والی بات ہو گئی۔ تو یہ اگر آپ ان براڈر کانٹیکسٹ دیکھیں تو باتیں بڑی سمپل ہیں، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، جب اللہ کو راضی کرنا تو اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں میں وہ کروں گا تو اللہ راضی ہوگا نا، یا میں وہ کروں گا جو میں اپنے نفس کی بات مانوں گا، چاہے وہ کیسی اچھی بات مجھے نظر کیوں نہ آئے، لیکن ہے نفس کی طرف سے، تو پھر اللہ پاک کیا اسے راضی ہوگا؟ اصل میں یہی بنیادی بات ہے جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اب 15 نمبر پیرا، مفتی صاحب یہ چیزیں اب زیادہ کھل رہی ہیں الحمدللہ، پہلے کتاب تو پہلے لکھی گئی لیکن چیزیں اب سمجھ میں آ رہی ہیں۔ 15 نمبر، لیکن منتہی مرجو الی الخلق، فائدہ اور تکمیل میں ان قیود و شرائط کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کو جامعیت کی وجہ سے تمام طریقوں کے استعداد اور مناسبت حاصل ہے۔ لہٰذا ہر شیخ اس سے اپنے استعداد اور مناسبت کے لحاظ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگرچہ شیوخ اور مقتداؤں کی صحبت میں بھی میں مناسبت کی قوی یا ضعیف ہونے کے اعتبار سے جلدی یا دیر میں فیضاب ہونے میں فرق ہے، لیکن اصل فائدہ پہنچانے میں جملہ مشائخ مساوی الاقدام ہیں۔ حضرت نے فرمایا 15، لیکن منتہی مرجو فائدہ اور تکمیل میں کسی قسم کے شرائط کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کی جامعیت کی وجہ سے تمام طریقوں کے استعداد مناسبت حاصل ہے۔ لہذا ہر شخص سے اپنے استعداد اور مناسبت کے حساب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگرچہ شیوخ اور مقتداروں کی نسبت صحبت میں مناسبت کی قوی یا ضعیف ہونے کے اعتبار سے جلدی یا دیر میں فضا ہونے میں فرق ہے، لیکن فیصل فائدہ میں جملہ مشائخ جیسے یعنی مرتئی مرجو کے اوپر ان پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی پہنچ جائے تو ان کی حالت پر کل جائے گی کہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں گے اور مکمل اصلاح ان کی ہو سکے، لہٰذا ان کو پابند نہیں کیا جا سکتا، ان کو پابند نہیں کیا جا سکتا، ان کے شرح صدر کی بات ہوگی۔ جیسے مجھے حضرت نے فرمایا، وہ صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ صاحب کوئی دین کا کام کر رہا ہوگا، آپ کو پسند آ جائے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ میں ان کی طرح کام کروں، خبردار ایسا نہیں کرنا، اپنی شرح صدر پہ عمل کرنا۔ حضرت نے اتنا واضح طور پہ فرما دیا، اور پھر حضرت نے کمال کے اوپر کمال کی بات اپنے اوپر نافذ کر دیا، کیونکہ اس وقت مشورے دے رہے تھے مجھے حضرت، تو ایک مشورہ ہی دیا کہ یہ کام ایسا کرنا ہے، کوئی کام کے بارے میں بتا دیا، تھوڑی دیر کے وقت میں یہ میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے، آپ کے اوپر ضروری نہیں کہ آپ اس کو مان لیں، آپ اپنے شرائط کے مطابق کام کر لیں۔ اب دیکھو اپنے اوپر بھی نافذ کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ حضرت میں کتنا اخلاص تھا اور کس طرح مطلب سمجھ کی بات کر رہے تھے۔ شر صدر جو ہوتا ہے وہ اصل میں بات کیا ہے، جو بھی شیخ ہے جس علاقے میں ہے، وہ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ اس کا اپنا مزاج بھی ہے، لیکن اس علاقے کی ضرورت بھی ہے۔ مثلا پشاور یونیورسٹی میں مولانا اشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا تعلق طالب علموں کے ساتھ تھا، اور پروفیسر اور انجینئر ان کے ساتھ تھا جو پڑھے لکھے لوگ تھے، تو اب ظاہر ہے ان کو اس طرح بننا پڑا کہ اب ان کو جو فائدہ پہنچے تو اس طریقے سے مطلب اس نے اپنا نظام بنا لیا۔ ضروری نہیں کہ مولانا اشرف صاحب کو دے کر کوئی اور اس طرح بنائے جو اس قسم کی جگہ پہ نہ ہو۔ وہ ایسا ہوا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت میں ایک دفعہ ایک صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا، تو ایک صاحب کو پورا یاد ہو گیا، ہوتے بعض لوگ ٹیپ ریکارڈر کے طور پر یاد رکھتے ہیں، پورا بیان یاد ہو جاتے ہیں ان کو، تو یاد ہو گیا اس کو، تو اس نے کہا تو مجھے بہت زبردست چیز حاصل ہو گئی اب اس، کیونکہ اس وقت اس بیان کے بعد جو وقت لگانے کے لیے انہیں کیا، تو بہت سارے لوگوں نے وقت لگایا، انہوں نے کہا یہ تو بہت مفید بیان ہے، میں بھی اس طرح کروں گا۔ اس کو جو ایک جگہ موقع مل گیا، اس طرح بیان خوب زور و شور کے ساتھ وہی بیان کر لیا، کسی نے بھی وقت لگانے کے لیے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ اب حیران ہو گیا کہ کیا ہو گیا، وہاں تو اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے اور یہاں پر جانے یہ کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اپنے کسی پرانے ساتھی سے بات کی کہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجمع کس قسم کا تھا؟ انہیں کہ غریب لوگ تھے، انہوں نے کہا جو بیان آپ کہہ رہے ہیں نا وہ مالدار لوگوں میں تھا، وہ بیان مالدار لوگوں میں تھا، آپ نے ان کو غریب لوگوں میں کر دیا، تو غریب لوگ کو کیا کر دیں؟ ہم سارے کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں صدقہ دینے سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو اس پر عمل کون کرے گا؟ غریب لوگ کریں گے، غریب لوگ کے پاس وہ تو خود صدقہ لیتے ہیں، تو اب ظاہر آپ ان کو صدقہ کے فضائل سے سنائیں گے تو ان کو تو صبر کی تلقین کی بتا دیں کہ اب کسی کی جیب پر نظر نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ، ان کو تو وہ باتیں بتائیں، تو آپ نے ان کو وہ باتیں بتائیں جو مالداروں کے لیے تھی، لہٰذا ان پہ کیا اثر ہونا تھا؟ یہ میں نے مثال دی کہ یعنی ہر جگہ کا ماحول اپنا ہوتا ہے، لوگوں کے استعدادیں اپنے اپنے ہوتی ہیں، احوال اپنے اپنے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ سب کو ایک جیسا نہیں کر سکتے، اس میں شرح صدر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ پاک شرح صدر فرما دیتے، کروا دیتے جن سے اللہ پاک نے کام لینا ہوتا ہے۔ یہ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، کام تو اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اس میں تو ہم لوگ 100% جس بات کو لیں گے وہ یہی لیں گے کہ کام تو اللہ لیتے ہیں، ہم صرف استعمال ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ ہمیں اللہ پاک استعمال فرماتا ہے، لیکن استعمال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا نفس مزاحمت نہ کرے، یہی بات ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو اس تو آپ کی نفس مزاحمت نہ کرے، تو نفس کی مزاحمت آپ تربیت میں ختم کروا دیں، جب نفس کی مزاحمت ختم ہو جائے اس کے بعد پھر اللہ پاک آپ سے کام لے گا، بس ٹھیک ہے جی، جہاں پر کام لے گا اس طریقے سے کام لے لے گا۔ تو یہ بنیادی بات ہوتی ہے کہ انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو مطلب منتہی مرجو ہے اس پر پابندی پھر نہیں لگانی چاہیے۔ نمبر 16، شیخ مقتدا کے لیے لازم ہے کہ طالب کو فائدہ پہنچانے کے وقت میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے اور اس کی حبل متین یعنی مضبوط رسی کو پکڑے رہے، اور شہرت کے ضمن میں جس میں مکر استدراج پوشیدہ ہو حق تعالیٰ کے خوف سے پناہ مانگے، اور یہ التجا نہ صرف اس معاملے بلکہ تمام معاملات میں اور تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیے، جو اوقات میں سے کسی وقت میں اور افعال میں سے کسی فعل میں اس سے جدا نہیں ہوتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نمبر 16، شیخ مقتدا کے لیے لازمی ہے کہ طالب کو فائدہ پہنچانے کے وقت میں حق تعالیٰ کے بارگاہ میں التجا کرتا رہے اور اس کی حبل متین یعنی مضبوط رسی کو پکڑے رہے، اور شہرت کی ضمن میں جس میں مکر استدراج پوشیدہ ہو اس میں حق تعالیٰ کے خوف سے پناہ مانگے، یعنی شہرت کی طلب نہ ہو، ہاں جی جو کرے اللہ کے لیے کرے اس میں شہرت کی طلب نہ ہو، اور یہ التجا نہ صرف اس معاملے بلکہ تمام معاملات اور تمام اوقات میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، وہ جو اوقات میں سے کسی وقت میں اور فعال میں کسی بھی فعل میں اس سے جدا نہیں ہوتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ بات سبب و سبب اسباب والی ہے، اور وہی کہ اسباب تو تربیت کے شیخ ڈٹ کر استعمال کرے، لیکن کو کافی نہ سمجھے کہ طالب علم کو نفع پہنچنے کا مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا رہے، ہاں جی اپنے آپ کو فائنل اتھارٹی نہ سمجھے بلکہ صرف اللہ پاک کے فضل کو لینے کا ذریعہ بننے کی کوشش کر لیں، یعنی ایسا کام کر لیں جسے اللہ پاک کا فضل ہو جائے اور راستہ کھل جائے۔ اچھا، تاکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے پہنچانے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہوں، باقی میں تو صرف کوشش ہی کر سکتا ہوں، پہنچانے والے ذات تو اللہ ہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ساری التجا کرتا رہے اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہو۔ یہ اصل میں مطلب حضرت نے جذب کے بارے میں باتیں بتائیں کہ جذب جو ہے اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، اور حضرت نے ماشاءاللہ اتنی صاف صاف باتیں کی ہیں، اتنی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو پھر وہ سمجھ نہیں چاہتا۔ تو جس کو بھی طلب ہے کہ اس کو صحیح بات معلوم ہو جائے اس کے لیے بات کافی ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ کابر نے محنتیں تو کافی کی ہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کے کام سے فائدہ اٹھانے کی ایک تو طلب ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھے، یعنی سمجھنے کی کوشش کر لے، سرسری طور پہ نہ دیں گے اس کو بلکہ اس کو واقعی صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے، پھر ماشاءاللہ سے باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جو یہ مکتوب شریف، یہ جس وقت ہم نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو کیا اتنی باتیں معلوم ہوئی تھی؟ اتنی باتیں معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اب ضرورت پڑ رہی ہے اور اس سے چیزیں نکل رہی ہے، ضرورت پڑ رہی ہے اس سے چیزیں نکل رہی ہیں، خود بخود یہی مکتوب ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے نکال رہے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ ایک سوال ہوا تھا مجھے اس کا جواب نہیں بھرنا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اسی مکتوب سے ہی جواب ملے گا۔ اب اشارہ ہو گیا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں وہ چیز ہوگی، کہاں پر، یعنی ٹھیک ہے چلو صحیح مان لیا کہ ادھر سے ہوگا لیکن کہیں تو نظر آئے۔ اب بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار ایک دن نظر آ گیا، اچھا حضرت تو یہ بات، یہ کیا چاہیے، تو یہ بات، بس ماشاء اللہ دل پر بات آ گئی، اور پھر اس کو کھول کے بیان کر دیا الحمد للہ۔ اب یہ پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آیا، یہ بھی ایک نقطہ ہے، بعد میں سمجھ میں کیوں آیا یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ یہ سارے کا سارا ایک عجیب نظام ہے جس کو صحیح بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ ہی کسی کو سمجھا دے تو سمجھ میں آ سکتا ہے، ورنہ واقعی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کم از کم یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ یہ مکتوب شریف کیا ابھی لکھا گیا ہے، یہ تقریباً 400 سال پہلے لکھا گیا ہے، کیا لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے؟ پڑھا بھی ہوگا، آخر جس نے ترجمہ کیا उसने नहीं पढ़ा इसको, उसने तो कम से कम पढ़ा है ना, लेकिन ये बातें सामने नहीं आई उस वक्त, उस वक्त ये बातें सामने नहीं आई, बल्कि बाज लोगों ने तो बाकायदा कह भी दिया कि कमाल की बात है, अभी तक हम इसको पढ़ते रहे, इसमें बात हमारे सामने क्यों नहीं आई। तो मुझे भी हैरत थी कि ये बातें क्यों समझ में नहीं आई। तो फिर जवाब भी आ गया, जवाब आया कि अल्लाह पाक की हिकमत होती है किसी चीज़ को किस वक्त ज़ाहिर किया जाए। बाज़ दफ़ा जो फितनगर लोग होते हैं वो उस चीज़ को ज़ाया करके उसका जो मतलब हुआ है कि मुकाबल में कोई चीज़ ले आते हैं, उसका सिद्दबाब कर लेते हैं कि ये सही बात लोगों तक ना पहुँचे, तो उसको अल्लाह पाक उस वक़्त तक छुपाए रखते हैं जब तक उसकी ज़रूरत नहीं होती, और जब ज़रूरत होती है तो फिर उसको अचानक खोल के ले आते। तो उस वक़्त बात समझिए कि अच्छा ये तो मैं जाने मिला, ये बात थी कि यानी इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है कि मतलब हमें समझ आ गया और बाकी इतने बड़े बड़े बुजुर्ग को समझ नहीं आया, नहीं, उस वक़्त पर्दे खफा में रखा गया था, उस वक़्त इसकी ज़रूरत नहीं आ रही थी, अब इस वक़्त ज़रूरत आ गई तो अल्लाह पाक ने उसको खोल भी दिया। तो ऐसा हो सकता है, हज़रत ने ख़ुद फरमाया है मकतूब नंबर 234 में, अगर आपको याद हो, फरमाया शायद ये मकतूब इसकी जो असल बात है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को समझ आ जाए। अब बताइए क्या बात है, मकतूब तो हमारे सामने, मकतूब तो कहीं गायब नहीं है, लेकिन कौन सी बात है और कितनी बात है और किस तरह है और उनको क्या समझ आएगा, वो एक राज है जो उस वक्त पता चल जाएगा कि वो कौन सी चीज़ होगी। तो इसी तरीके से अल्लाह जल्ल शानु उलूम की इशात करवाते हैं, और ये सारी बातें जो कि बज़ाहिर बिल्कुल वाज़े होती हैं लेकिन जब तक अल्लाह न चाहे वो वाज़े नहीं होती। क़ुरान में ऐसी चीज़ें कि बाज़ दफ़ा ज़रूरत नहीं थी उसकी, यानी उस वक़्त तो बस इल्मी बात के अंदाज़ में ही बात थी, लेकिन जब उसकी ज़रूरत हुई तो पता चला ओफो ये तो जैसे अभी नाजिल हुए। आखिर आप सम के वफात के बाद जो वाकया हुआ तो बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह ने जो आयत पढ़ी, हाँ जी, तो उस पर सहाबा किराम ने कहा कि शायद यह आयत आज उतरी है, तो ज़रूरत थी ना उसकी उस वक़्त। बल्कि दूसरा मुकाम पर भी है, मुझे उस वक़्त वो आयत याद नहीं है लेकिन मैं मालूम करके बता सकता हूँ, जब आप सम के मतलब यह है कि जिस्म मुबारक को कब्र से निकालने की साजिश हुई थी और आप सब के पांव तक लोग पहुंच गए थे, और हज़रत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, मतलब यह कि उनको अल्लाह ताला ने इसके लिए चुन लिया और वो वहां तक पहुंच गए, बकायदा आप सब के कदमों को बोसा दे दिया और फिर वापस आए और कहते हुए कि आका ने कब याद फरमाया, किस मौके पे याद फरमाया। अच्छा, तो अब जिन्होंने किया था वो पकड़े गए तो उनके लिए सजा का वो नहीं समझ में आ रहा था, तो गालिबन एक बच्चे की जुबान से कुरान पाक की वो आयत निकली और वो बिल्कुल ऐसा था जैसे उसी के लिए नाजिल हो चुकी हो, और वो काजियों ने फैसला कर दिया, उनको मरवा दिया था। मतलब ये है कि देखो ना, ये नहीं कुरान की आयत है, वो तो पूरे यानी यूँ कह सकते हैं कि पूरे उम्मत देख रही है, लेकिन जो चीज़ जिसके लिए है वो उसी वक्त। और कुरान के बहुत सारे माने मुसलसल आते रहेंगे, समझ में आते रहेंगे, जितना इसका जिस वक्त ज़रूरी है उतना उतना वक्त नज़र महसूस होता जाएगा और समझ में आता रहेगा, और उलमाए किराम उससे इस्तेफादा करते रहेंगे। ये चीज़ मुस्तकिल एक माशाल्लाह एक निज़ाम है। इस तरह हदीस शरीफ़ा में भी है, या हदीस शरीफ़ा में भी बाज़ दफ़ा, बल्कि इसकी एक अजीब वाक़या हुआ था इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के, एक उस पर एक इल्ज़ाम था कि उसने ज़ईफ़ हदीस बयान किया, और वो बाज़ लोग कहते ना कि वो ज़ईफ़ हदीस बयान करते रहते, आजकल ऐसे लोग हैं ना स्पेशलिस्ट हैं, وہ کوئی چیز کو نہ ماننا چاہتے ہو نا، تو اس میں مثال کے طور پر جو یقینی چیز موجود ہوتی ہے، قطعی قرآن پاک کے نص اور حدیث شریف ابھی صحیح موجود ہو، لیکن درمیان میں اگر کوئی ضعیف حدیث آ گیا تو اس سے سب کو کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ ضعیف حدیث بیان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ضعیف حدیث ضمناً بیان کیے وہ تو مثلا نہیں، وہ تو قرآن کی آیت سے کوئی چیز ثابت ہو یا دوسری. تو خیر وہ حدیث شریف انٹرنیٹ پر بھی میں نے دیکھا، اس پہ اچھی خاصی لیدے ہوئی تھی اور بھی بہت سارے، تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا بات ہے. تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک انتظام ہو گیا، تو بتایا گیا کہ بعض دفعہ حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے راویوں میں کمزوری ہوتی ہے، اس کے راویوں میں کمزوری ہوتی ہے، تو اس کو کہا تو ضعیف جائے گا، لیکن جن کے دلوں پہ وہ کول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو بنیاد نہیں بناتے، کیونکہ اس چیز کی تائید قرآن کے آیات اور دوسرے صحیح حدیث شریف سے ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی بتایا گیا تھا. یعنی وہ حدیث شریف جس کو اب ضعیف کہتے ہیں اس کی تائید دوسرے روایت سے ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے. تو پھر مجھے سمجھ آ گیا، اچھا یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایت جو اس طرح بیان کی ہیں، اس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے، کچھ اور حضرات بھی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اس قسم کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے وہ علوم کو سامنے لانا چاہتا تھا، اور وہ مطلب ظاہر کہ آ گئے. تو یہ بات میں عرض کرتا ہوں، حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ضعیف حدیث بھی مجھے مل جائے تو میں اپنے قیاس سے اس کو آگے سمجھتا ہوں، میں اپنے قیاس نہیں کروں گا، ضعیف حدیث کے مقابلے میں بھی میں قیاس نہیں کروں گا. تو اب دیکھو نا، اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس کے اپنے ایک اہمیت ہے اور ضرورت ہے، کیونکہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صرف راویوں کی کمزوری کی وجہ سے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہے یعنی موضوع ہے یا منکر ہے یا موضوع ہے یا بالکل جھوٹ ہے، یہ تو نہیں ہے. صرف یہ والی بات ہے کہ اس کو جیسے مجہول آدمی ہو، کوئی شخص مجہول ہے مطلب راوی ہے، تو اس مجہول ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف تو ہو جائے گا وہ کیا، لیکن کیا اس کی کوئی قسم کھا سکتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے؟ کیا کبھی مجہول آدمی صحیح بات نہیں کرتا؟ وہ تو کر سکتا ہے. تو ایسا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ شوال کے جو روزے تھے تو اس کے بارے میں مولانا ظہیر علی خان صاحب نے بہت وہ لکھا تھا، تو صحیح بات ہے مجھے بھی شبہ ہو گیا تھا، میں نے کہا اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے مکروہ لکھا ہے تو میں مجھے اس پہ زور نہیں دینا چاہیے، اور مطلب جو ہے نا وہ خود بھی مطلب اس میں مجھے تھا. اس دفعہ ہمارے ایک مفتی عمر صاحب ہے جدہ کے، اس نے اس پر بہت زبردست بیان فرمایا، وہ مجھے بھی کسی نے بھیجا، میں نے اس کو سنا، تو اس میں ایک مسلم شریف کی روایت بھی تھی اور اس کی تمام راویوں کی، پھر میں نے خود یہاں سافٹ ویئر سے ان تمام راویوں کی جانچ پڑتال کی، تو میں حیران ہو گیا کہ میرے نظر سے ابھی تک یہ کیوں چھپی تھی، وہی تو بالکل واضح طور پہ ثابت ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی، تو اس پر جو ہے نا پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اوف ہو یہ تو غلط فہمی تھی. اب اس میں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہو، اس وقت کوئی اور وجہ ہوگی کہ ان کے سامنے وہ بات نہیں آئی مفتی ظہیر علی خان صاحب کی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے دل پہ اس کو الگا کر دیا اور ہم لوگ اس پر سمجھ گئے، تو ہم تو مفتی ظہیر علی خان صاحب کو تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ان کے لیے اس کو چھوڑیں گے تو نہیں، بس وہ ٹھیک ہے، سامنے ایک بات آ گئی. تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے کہ علمی باتوں میں، تحقیق میں اس قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں، اس میں ضد والی بات نہیں ہوتی بلکہ اس میں تحقیق والی بات ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ میں اس شخص کو کچھ کہہ دوں، میں اپنے تحقیق کو لے لوں، اپنی تحقیق ممکن ہے اللہ پاک نے میری جن چیزوں تک رسائی، جیسے وہ سافٹ ویئر میرے پاس ہے، دوسری چیزیں میرے پاس، اور اللہ پاک نے مجھے اس کے ذریعے سے وہ چیز پہنچا دی، تو ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ یہ چیزیں ہوں، یہ تو ضروری نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو امام محمد پھر چلے گئے تھے امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس، تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو سا کی بات چلی، تو انہیں اسے پوچھا کہ آپ کی سا کیا ہے، تو انہیں بتایا یہ، انہوں نے اپنا بتایا کہ ہمارے اس صاحب تو کہتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ نہیں کیا، سامنے ایک آدمی کو اٹھایا، کہتے جاؤ اپنے گھر سے سا لے آؤ، तो अपने घर से सा ले आया। उन्हें कही कौन सी सा है, कहते ये वो सा है जिससे आप श्रम बोला दिया करते। तो इमाम मालिक फरमाया इसको खुद नाप लो। तो इमाम मोहम्मद के कौल से जबान से बात निकली, अगर मेरे साहब जिंदा होते तो अपने कौल से रुझू ले, अगर मेरे साहब जिंदा होते तो अपने कौल से रुझू कर लेते। अब देखो ये बात है, अब इमाम मालिक मुझसे कोई सहूलत हासिल थी कि उनके सामने एक साम मौजूद था और उस उसके बारे में, तो इमाम अबू हनीफा कूफा में थे, उनको ये चीज़ मौजूद मतलब हासिल नहीं थी, तो हम उसको जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते कि उन्हें क्यों इस तरह किया। उनके पास और दलाइल थे, उन दलाइल की वजह से उन्होंने साहस वो समझा, लेकिन इमाम मालिक रहमत के सामने तो बराह रास्त मुशाहदे की बात थी, लिहाजा बात ख़त्म हो गई। तो ये मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ, मुख्तलिफ हालात में बाज़ चीज़ें बाज़ तक पहुँच सकती है, बाज़ तक नहीं पहुँच सकती, ये नहीं पहुँच पाती। तो लिहाजा इस मसले में बजाय इसके कि ज़िद हो और मतलब जो इल्ज़ाम और इस किस्म की चीज़ें हों, बजाय इसके कि भाई तहकीक की बात कर लो, आपको अल्लाह पाक ने अगर कोई बात तहकीकन समझाई है उस पर अमल कर लो, दूसरों पर कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तौर पर अपनी तहकीक पेश कर लो, यही सबसे मुनासिब बात है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। वाखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد باز. چونکہ آج بدھ کا دن ہے تو آج ہم مراقبہ کریں گے, اور مراقبہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کرم کی نظر سے, پیار کی نظر سے, محبت کی نظر سے ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا دل محبت کے ساتھ اللہ پاک کی طرف متوجہ اللہ اللہ کر رہا ہے. شروع فرمائیں. اللہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم أعطني كتابي بيميني. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي ما تزل في الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبي علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر. لا إله إلا أنت تبارك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وجل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأعوذ مشكور نعمتك التي أنمت عليهم وأيوه بيدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي أملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفوف عني يا رؤوف ربي يا رب أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوفقني حسن عبادك يا رب أسألك من الخير كله يا رب افتح لي بخير واهتم لي بخير وقني السيئات ومن تقي السيئات يوم الدين فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله بسم الله الذي لا إله غيره اللهم أذهب عني الهم والحزن اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر وتعصمني في ديني فإني مبتل وتنالي برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني متمسكن اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر وتقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما يدونك فيه وأن تشركهم في صالح ما ندونك فيه ما ندوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وأنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آت محمد الوسيلة وجل في المستفين محبته وفي الآلين درجته وفي المقربين ذكره اللهم اهدني من عندك وافد علي من فضلك واسبع علي من رحمتك وازل علي من بركاتك اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناسعة أهل التوبة وأزمة أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى ألقاك اللهم إني أسألك مخافة تهجرني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك ما لما أستحق برضاك وحتى أناسك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلصك لك النسيئة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا هيك ولا وسيا اللهم أنس واشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وجل الإمام ونور هدى ورحمة اللهم ذكرني منهم ما نسيت وعلمني منهم ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجل حجتي يا رب العالمين اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصر بيدك أتقلب في قبضتك وأصدق بلقائك وأؤمن بوعدك أمرتني فعصيت ونهيتني فأتيت هذا مكان الأعز بك من النار لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ برزقك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من الذل ونذل ونذل أو ينزل ما يظلم علينا أو نجهل أو يجهل علينا أو أذل وضل أعوذ بنورك وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلها لي أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم واكية كواكية وليد اللهم إني أعوذ بك من شر الأمين السيل والبعير الصؤول وتقبل هذه دعواتي فيك محمد أشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع وعبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني مولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال مدني وسيد الإشاء وسيد تسليم الحق وسيد تنزيم الحق رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفي حق أبائهم وماتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم يا الله اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں قبول فرما دے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا اس راضی کے پر ناراض نہ ہو یا اللہ ہمارے اصل مقصود یا اللہ اپنی رضا کو بنا دے یا اللہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے. یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر ہمیں ڈال دے, اس راستے پر جس پر تیرے انبیاء کرام گزرے ہیں. اور یا رب العالمین جتنے بھی اے اللہ مصدقین ہیں اور جو شہداء اور صالحین, یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان کے راستے پر یا اللہ ہمیں ڈال لے. یا رب العالمین ہمیں یا رب العالمین اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے. یا رب العالمین اپنے آپ کو ضائع نہ کر دے. ربنا تقبل منا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین برحمتک.